بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بارك الدرود بن محمد وآل محمد
میرے ہاتھ سے چھن گیا ہے اتنا ہی صدمہ دورہ پر نماز کی قضا ہو
اتنا نہیں ہوتا. ہاں ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے
نہیں
ٹھیک ہے. اگر اتنا نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھر مجھے زیادہ محبوب ہے. سب سی بات ہے سب سی بات. چلیے میں اور بدتر مثال دوں. بس آج خیر چلو پھر آپ لوگ پرانا مان جائیں. آپ کو پتا چلے کہ بھائی آپ کی وہ جو ڈینمارک کی سٹیزن شپ تھی نا وہ کینسل ہو گئی ہے. اب وہی پریشانی لاحق ہوتی ہے جو فجر کی نماز قضا ہونے کے بعد لاحق ہوئی تھی. زندگی کچھ اور ہو جائے گی. زندگی
سلوات پڑے گا خدا رحم کی ذات پر.
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد.
اصل فکر ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. انسان کچھ اور سوچنے لگتا ہے. اچھا ابھی پھر دوبارہ سوال کرتا ہوں. اتنی پریشانی لاحق ہوتی ہے جب اللہ کا کوئی حکم ترک ہوتا ہے؟ نہیں. یعنی شاید ہم ذکر بھی نہیں کرتے شام ہوتے ہوتے کہ میں نے صبح غلطی کر دی ہے, زندگی دوبارہ گزر نہیں ہوتی. اچھا بہت کریے کیا کریں گے؟ ایک قضا کر لیں گے. امام کو سمجھ لیا ہم نے کہ امام تو برابر ہو گیا. ایک آدمی امام کے پاس آیا, امام سے کہا فلاں میں نے استخارہ کر لیا, مجھے بتائیں میرے لیے فلاں سفر کیسا ہے. امام نے فرمایا اچھا نہیں ہے, تجارت کا سفر تھا. امام نے فرمایا اچھا نہیں ہے, وہ چلا گیا. پھر بھی میں جب اس روایت کو پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں لگتا ہے بھائی صغیر کا مومن ہے, اپنی چلایا گیا. امام سے پڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا, پھر بھی نہیں چلا گیا. اچھا چلا گیا, اب یہ پکا بھائی صغیر کا ہے. چلا گیا واپس آ کر امام کے سامنے پہنچا اور امام سے کہنے لگا کہ مولا ایک تو یہ کہ میں چلا گیا, یہ میں نے غلطی کی, لیکن فائدہ بہت ہوا ہے. دیر سے پہنچے تھے, فجر کی نماز قضا کی تھی, فرمایا جتنا تم نے دنیا سے کمایا ہے اس ایک نقصان کے مقابلے کچھ بھی نہیں, بڑا نقصان. اچھا اب میں تمہیں ایک سوال کروں گا, کیا ہمارے پیمانے بھی اسی طرح سوچتے ہیں؟ نہیں. یہ کس بات کی نشانی؟ یہ اس بات کی نشانی ہے, اور یہ میں نشانیاں بار بار دینا چاہ رہا ہوں. ہم لوگ گویا مطمئن ہوئے ہیں کہ ہم دین میں بہت آگے جا چکے ہیں. یہ ہم اپنے ذہن سے سوچ رہے ہیں کہ ہم دین میں بہت آگے گئے ہیں. اتنا آگے نہیں گئے, بلکہ اگر مجھ سے کہیں میں کہوں گا ابھی بہت راستہ باقی ہے. ابھی ہم لوگ پہلے قدم پر ہیں, ابھی داستان باقی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو اس دین کے مطابق لے کے چلنا ہے. ہمارے اقدار, ہمارے اعمال, کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے اندر مطمئن ہیں کہ سب کچھ صحیح ہے, اور جو دور دور سے نہیں دیکھ کر سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ نہیں اتنا کچھ صحیح نہیں ہے جتنا ہم صحیح سمجھ رہے ہیں, اتنا صحیح نہیں ہے. بہت ساری نشانیاں ہیں اس بات کی جو میں چند آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے انسان محترم, کوئی بیمار اس وقت علاج کرواتا ہے جب اس کو یہ یقین ہو جائے کہ میں بیمار ہوں, اور جب تک وہ اس گمان میں ہے کہ میں بیمار نہیں ہوں علاج نہیں کروائے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ علاج کرانا سستا نہ جائے. کوئی سختی جھیلے نہیں اس وقت جب مجبور ہو جائے گا, ورنہ سختی نہیں جھیلے گا. اب اگر میں ایک بیمار سے کہوں کہ تم جاؤ اور مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ, اس کے پاس بیٹھنے آپ کو بیٹھو بھی, انتظار بھی کرو, اس کی فیس کے پیسے بھی دو, اس کی دوائی بھی کھاؤ, وہ پرہیز کیا ہے وہ بھی کرو, اور یہ سب تم اس لیے کرو کہ پتہ نہیں تم بیمار ہو بھی یا نہیں ہو, تو وہ کہہ رہے کہ میں کیوں جاؤں گی, میں کیوں اتنی ساری مصیبت نہ ہوں. ہاں اگر اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ دل کے عارضے میں مبتلا ہے, کچھ ہی دنوں کے اندر ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے, اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی, خود سے جائے گا. اچھا اگر پہلی صورت حال ہوئی نا تو یہ مجھ سے کہے گا کہ بھائی میں چلا تو جاتا لیکن وہ جو ڈاکٹر ہے نا وہ مینیج بولتا ہے, مجھے نہیں آتی اس لیے میں نہیں جا رہا. بہانا, وہ جتنے پیسے مانگ رہا میں نہیں دے سکتا, ہے بھی تب بھی نہیں دے سکتا, میں نہیں دے سکتا, میں کیوں دوں. صحیح. اور اگر اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی جان خطرے میں ہے, اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ٹرانسلیٹر لے گا, خود ہی لے جائے گا, خود ہی پیسے دے گا, کچھ نہیں کرے گا, گھر کی کوئی چیز بیچے گا دے گا. اچھا یہ اب خود سے کرے گا, کیوں؟ اس کو پتہ چل گیا کہ میں رخصت ہو رہا ہوں,
مرنے والا
ہوں. اب سوال یہ ہے کیا ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے دین میں کہ ہمیں اپنا علاج کروانا ہے؟ حقیقت عرض کروں, نہیں ہوا. ابھی ہم سمجھ رہے نہیں چلے گا, ایسے ہی چلے گا. اچھا بہت سادہ سی بات ہے, اگر ایسے ہی سب سے اچھا ہوتا, ایسے ہی اچھا ہوتا تو بھائی اب تک ظہور ہو چکا ہوتا. ظہور نہیں ہوا ہے. اگر ہم اور آپ کے جیسوں کی تعداد سے لشکر بننا ہوتا تو ہمارا آپ جیسے بہت ہے, ہم اور آپ جیسے تو بہت ہیں. اب ایک سادہ سی بات ہے, مثلا آپ کے یہاں ماشاء اللہ, آپ کے یہاں ہمارے علاقوں کے اندر جو مجالس اعظم منعقد ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات ایک ایک مجلس کے اندر 10-10 ہزار لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, صحیح. اور اگر ہم صرف ایک شب عاشورہ کے اندر مجالس کے اندر آنے والے تمام افراد کو جمع کریں تو لاکھوں میں ہوتے ہیں, اگر نہ کہوں کروڑوں میں. لشکر امام کو کتنے چاہیے؟ چلو 313 تو اصلی چاہیے, سارے سپاہی بھی جمع کرو 5 لاکھ, 8 لاکھ, 10 لاکھ. ایک شب عاشورہ کی مجالس سب کو جمع کروں 10 لاکھ نہیں ہوں گے کیا؟ اس کا مطلب ہے اتنا کافی نہیں ہے. ابھی ہم سمجھ رہے ہیں یہ کافی ہے, اتنا کافی ہوتا تو زور ہو چکا ہوتا, زور کیوں نہیں ہوا کر رہی؟ اس کا مطلب ہے یہ کافی نہیں ہے, ہمیں اور آگے جانا ہے. ابھی ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم سید الشہداء کی محبت میں اتنا سا اظہار کرتے ہیں یہ معاملہ ختم ہو گیا. نہیں, معاملہ ختم نہیں ہوا ہے. ابھی بہت بڑی ایک داستان باقی ہے. وہ داستان کیا ہے؟ ابھی ہم یہ ثابت کر لیں کہ ہم حسینی ہیں. اچھا آپ ممکن ہے کوئی کہہ بھی یہ ٹھیک ہے, ہم سے سید الشہداء کی یاد میں ہیں, اذان منا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, آیا یہ حسینی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میں پھر عرض کروں گا, اگر اتنا حسینی ہونے کے لیے کافی ہوتا تو پھر یہ جو کروڑوں کا حسینی لشکر ہے اس کے ہوتے ہوئے ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے ابھی حسینی ہونے کے لیے کردار تبدیل کرنا ہے. اصل مشکل ہماری یہاں پر ہے, ابھی ہمارے کرداروں میں بہت کچھ باقی ہے. اچھا اب بالکل دو دو چار کے دور, جو میں نے بات کہی نا کہ پرسکرپشن نہیں لکھنا ہے, دوائی بھی دینی ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو میں پورا میکینزم بتاؤں, چونکہ آج کل کیا ہوتا ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, یہاں کے ڈاکٹرز کا نہیں معلوم کتنا وقت دیتے ہیں, وہاں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اس کو دوائی لکھ کے دے دیں, آپ کہتے ہیں بھائی اتنا کافی نہیں ہے, یہ بتاؤ مجھے ہوا کیا ہے, یہ جو دوائی دو گے اس سے کیا ہوگا؟ تو پوری تفصیل سے بتاتے ہیں بھائی آپ کے مثلا میرے میں فلاں چیز خراب ہو گئی ہے, یہ جو میں دوائی دوں گا اس سے یہ کام ہوگا. اور ڈاکٹر آج کل پوری تفصیل سے بتاتے ہیں. کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ مریض کنوینس ہو جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں صرف یہ دعویٰ کر دوں نا کہ ہم میں کچھ کمی ہے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. ہم نے تھوڑا سا تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیا کہ کمی کی دلیل کیا ہے, بتا دیا ابھی آپ کی خدمت کی یہ کمی کی دلیل ہے. اچھا اب ذرا سا یہ بھی بتاتے چلیں اور بتاتے چلیں کہ یہ کمی اصل میں ہے کون سی کمی. اس کی وجہ یہ ہے, کل بھی میں جو سوال آئے تھے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ بھائی نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, ازداری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس جیسے ملک میں رہتے ہوئے اور کیا کرنا ہے دین کے نام پر؟ ہم سب کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھائی میں سب کچھ تو کر رہا ہوں, اب اور کرنا کیا ہے مجھے؟ تو میں وہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ جو ہم نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے, اور وہ کمی ہے جو ختم نہیں ہو رہی ہے, وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. درود پہ دیکھو محمد اللہ السلام کے واقعات بے تحاشا سنے, بہت سارے واقعات سنے, ان کے شاگردوں کے واقعات بھی بہت سنے ہیں, ان کے شاگردوں کے واقعات بھی بہت سنے. اچھا ان واقعات میں ان کے شاگردوں کا جو اخلاق کا رویہ ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں, ایک عقائد کا جو معیار ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں. اصل جو مشکل ہے ہمارے ساتھ وہ اس راستے کو طے کرنا, اصل مشکل ہماری یہاں پھنسی ہوئی, ہم یہ راستہ نہیں طے کر پا رہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ عبادات ان کے کہے کے مطابق اس طرح کر رہے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, بس ہم نماز ویسی پڑھ رہے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں. قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں اہل بیت کی یہ نماز چاہیے, چلو ٹھیک معاملہ ہو, کچھ عبادات ویسے کر رہے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں, لیکن اور بہت بڑا ایک معاملہ وہ کیا ہے؟ اخلاقیات کا, اس میں بہت پیچھے ہیں. اخلاقیات میں کہاں پیچھے ہیں صاحب، اس طرح سے پیچھے ہیں کہ اگر اس معیار کو دیکھیں جو انہوں نے ہمارے لیے رکھے ہیں، وہ معیار بہت بڑے ہیں، ان میں بہت کمی آ رہی ہے. اب میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پہلے سے آپ نے بات تک سنے میں ان مثالوں کو دیکھتے ہوئے ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں، تاکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں واقعا کمی ہے یا نہیں ہے، واقعا کمی ہے یا نہیں. درود بھیجے محمد والے
کر لیا ہے، خاندان اچھا ہے، رشتہ اچھا ہے، میں لڑکی کی شادی کہیں نہیں کروں گا،
یہ آئے گا تو کر لوں گا. اتنی مدت میں انتظار کرتا رہا, پتہ نہیں اس نے کہا شاید 3 سال. بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ کہیں ملا. میں نے کہا 3 سال ہو گئے تیرا انتظار کرتے ہوئے, میں تیرے باپ کے اوپر ابھی تک باپ ہوں. کہتا نہیں مجھے نہیں کرنا. کہنے کیا بات ہے, 3 سال میں نے انتظار کیا اپنی بچی کو ٹھہرا ہے تیرے انتظار میں, تو تو کہہ رہا میں نہیں کرنا. کہنے لگا میں کر دیتا. اس آدمی نے جو مردہ ہے اس نے کام خراب کیا. کہنے اس نے کیا کام خراب کیا. کہنے لگا میں نے اس سے تیرے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ کیسا آدمی ہے. اس نے سر جھکایا اور کہا نہیں معلوم کیسا آدمی. کہنے لگا میں کھٹا گیا کہ کوئی گڑبڑ ضرور. مدتوں بعد مجھے پتا چلا کہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس کی لڑکی سے شادی کروں, اس لیے اس نے تجھے کاٹنے کے لیے ایک جملہ کہا. کوئی غیبت نہیں کی, کوئی برائی نہیں کی. کیا کہا؟
میں نہیں کروں,
مجھے نہیں معلوم, نہیں معلوم کیسا ہے. کہ میں اس کے نہیں معلوم کہنے سے میں کھٹک گیا اور میں نے لڑکی کی شادی کہیں اور کر دی. نہ اس کی لڑکی سے شادی ہوئی, نہ تیری لڑکی سے شادی ہوئی. وہ آدمی آگ میں کس جملے پہ چل رہا ہے؟ نہیں معلوم.
اللہ
صحیح. اب میں صرف ایک بات پوچھ رہا ہوں, ہم نے ایسے نہیں معلوم کتنے کہنے, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ کر چکے ہیں. اس دنیا کے فوراً بعد ایک مرحلہ آتا ہے, جیسے ہم لوگ مرتے ہیں, مرنے سے تھوڑی دیر پہلے ایک عالم, ایک دنیا ہمارے سامنے کھلتی ہے. اس دنیا کو کہتے ہیں برزخ. اچھا برزخ کیا ہے؟ برزخ یہ ہے کہ جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں, جو کچھ سن رہے ہیں, جو کچھ کہہ رہے ہیں, جو کچھ سوچ رہے ہیں, جو ارادے کر رہے ہیں, اس سے وہ ہماری برزخ بنتی ہے. حتیٰ جو کچھ سوچ رہے ہیں اس سے بھی برزخ بنتی ہے. اگر کسی کے بارے میں خدا نہ کرے سوئے زن رکھتے ہیں, اس سے بھی برزخ بنتی ہے. اگر کسی کو جملہ کہا جو اس کے دل میں جا کے لگایا, اس سے بھی برزخ میں کچھ بنا ہے. ہم مسلسل اپنے سوچنے, کرنے سے, کہنے سے سب سے برزخ بنا رہے ہوتے ہیں. مرنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ برزخ ہمارے آنکھوں کے سامنے کھل جاتی ہے. اس وقت صحیح پتا چلتا ہے کہ یہ جو اب تک کیا تھا وہ کیا کیا تھا. اس وقت صحیح پتا چلتا ہے. اچھا ہم میں سے کچھ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ موت سے پہلے برزخ دکھا دیتا ہے, کسی خواب میں, کسی طریقے سے اسے کوئی بہت بڑا مل گیا, اس نے برزخ دکھا دی. یہ بھی ہو جاتا ہے. کچھ کو موت سے پہلے برزخ مل جاتی ہے, نظر آ جاتی ہے, تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ راستہ اچھا ہے یا برا ہے, اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اکثر لوگوں کے ساتھ ایسی خوش قسمتی نہیں آتی. اکثر لوگوں کے ساتھ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا کو گزارتے رہتے ہیں, مرنے سے تھوڑی سی دیر پہلے اچانک پتا چلتا ہے کہ اچھا جو کچھ ہم سمجھ رہے تھے وہ کچھ اور بھی ہے یہاں پر. اچھا وہ جو کچھ اور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور وہ کس قسم کا ہوتا ہے, چند منٹ لے کر اس کو ریاض کرتا ہوں اور مولا کی اس روایت کو یہاں ذکر کر دوں. فرمایا الناس نیام اذا ماتوا جبروا, لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. تجلیات حکمت اردو میں کتاب ہے جو ترجمہ ہے غرر الحکم کا. یہ روایت اس کتاب کے اندر ہونی چاہیے, غرر الحکم کے اندر. یہ نہج البلاغہ کے اندر یہ روایت نہیں ہے, یہ روایت ہے اس کتاب کے اندر, غرر الحکم کے اندر, اور دوسری کتاب میں بھی ہونی چاہیے. فرمایا الناس نیام, لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگیں گے. جب مریں گے تو کیا جاگیں گے؟ اچانک ان کی وہ جو برزخ کی آنکھیں تھیں وہ کھلیں گی, اور کو پتا چلے گا کہ جو اب تک نہیں سمجھ میں آ رہا تھا وہ اصل میں کیا تھا. اچھا اب کیا ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے, میں مثال انداز کر دیتا ہوں, تھوڑا بہت مجھے سمجھ میں آتا ہے. وجہ کی فرض کیا ہے, میں نے ابھی تک کیا کیا, قرآن کریم کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں عرض کی. اچھا میرے دل کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. 50 منٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, گھنٹہ بھر میں عرض کرنا ہے, اچانک کسی ایک موقع پر شیطان میرے دل میں آتا ہے اور مجھ سے کوئی ایسی بات کہلوا دیتا ہے جو نہیں کہنی تھی. اچھا مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا, एक घंटा बात करने में अगर 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए शैतान कोई बात कहलवा दे, पता चलेगा? मैं तकरीर की रॉ में बहता चला जाऊं, मुझे पता ही चलेगा? हम लोग जिंदगी के हादसों में बहते चले जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं, कर देते हैं, सुन लेते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि जो कुछ हमने किया है ये हमने क्या किया है। अलबत्ता मैं उन लोग के लिए मैं अच्छी सूरत हाल बता रहा हूँ, बातों का अच्छी तरह पता होता है कि सही नहीं कर रहे, बहुत बहुत बिल्कुल अच्छी तरह पता होता है। मिसाल के तौर पर ये कि आप एक बैठे हैं एक जगह के ऊपर, एक मुसलमान की हिबत कर रहे हैं, किस दिन में सही है? अहले बैत जाने वाले की हिबत हो रही है और आप वहां बैठे हुए और आप दिफा नहीं कर रहे, शरी से दरी की दिफा करो, किस दिन में सही है? अगर कमाई के अंदर खुदा ना करे नऊज़ुबिल्लाह कोई हराम चीज आ रही है तो किस दिन में सही है? लेकिन होता है। और मैं अर्ज कर रहा हूं जो मैंने आपके सामने मिसाल की बरसख में, वो क्या थी? हिबत नहीं की थी, झूठ नहीं बोला था, कदर नहीं मानो, इरादे से कहा। अच्छा, अब हमारे साथ क्या हो सकता है? और सिर्फ इतना हो सकता है, कहीं पर एक जगह पे बैठे थे, एक आदमी का कोई मजाक उड़ाया जा रहा है, मैं भी जरा सा मुस्कुराया, इस पर भी हिसाब होगा, इसकी इजाजत थी क्या? क्यों मुस्कुराया? मसाल के तौर पर एक जगह कहीं तस्करा हो रहा है कि मोमिनीन ऐसे होते हैं और मैंने जोर से कह दिया मुझे भी पता है, अच्छा इसका मतलब मैं अपना इजहार करना चाहता हूं, इस पर भी गिरफ्त होगी। क्यों इजहार किया? क्यों रियाकारी मुबतला हो? अच्छा, हम समझ रहे थे स्टैंडर्ड्स बहुत नीचे हैं अहले बैत के, अगर मेयार इतना कम होता तो असहाबे अहले बैत कम ना होते थे, वो तन्हाइयों में जेल के अंदर ना जाते थे। और अब भी यही है, अगर मेयार इतना ही आसान होता तो जहूर को 1100 साल ना लगते थे, कब का जहूर हो चुका होता, कब की जिंदगी खत्म हो जाती, मामले खत्म था, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? और अगर मैं और इससे मुनाफा और बातों को आपकी खिदमत में अर्ज करूं, क्यों कुफ्र हमारे साथ के ऊपर दंड लगा रहा है? अगर हमने सब कुछ सही था तो वो जो खुदा ने बताया कुरान करीम में इरशाद फरमाया वनहीय जअलल्लाह लिलकाफिरीन अला मुमिनीन सबीला, तो क्यों गलत हो रहा है? नाउज़ुबिल्लाह, ज़ाहिर कुरान करीम की ज़बान तो गलती नहीं होती है, ये सब इस वजह से हो रहा है कि हमारे अंदर कुछ खामियां हैं और हम एतराफ भी नहीं करना चाहते कि हैं, इसलाह दूर की बात है। अपने आप को मुतमईन किए बैठे हैं कि नहीं कुछ नहीं है, नहीं। जब तक आप हमें मुतमईन किए बैठेंगे कुछ नहीं है फिर तो कोई इसलाह नहीं होगा, तो फिर तो मामले खत्म हो जाएंगे। इस खातिर जो जहां है वो वहीं खड़ा रहेगा, फिर अगर बदतर ना हुआ। अच्छा, मैं एक और निशानी अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में, क्योंकि मेरा पहला काम इस वक्त यह है कि मैं ये अर्ज करूं कि कुछ खराबी है। वो क्या है? वो ये कि आप खुद सोच रहे हैं, गुज़िश्ता 30 साल 25-30 साल में दिलों की मोहब्बतें बढ़ी हैं या कम हुई हैं?
कम, बहुत कम,
तकरीबन तयशुदा बात है कि कम हुई है। क्यों कम हुई है? मैंने दौलत का तस्करा नहीं किया, मैंने बिल्डिंग्स का तस्करा नहीं किया, दौलतें तो बढ़ रही हैं, बिल्डिंग्स भी बढ़ रही हैं, और 10 बस्ता माजरे के साथ अर्ज करूंगा इदारे भी बन रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन वो जो बेसिक होनी चाहिए थी, दिलों में मोहब्बतें आनी चाहिए थी, वो खत्म हो रही है। क्यों हो रहा है सर? जब हम सब कुछ सही कर रहे हैं तो खुदा तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि ऐ नबी लो अनफक्ता मा फिल अर्ज जमीअन मा अल्फक्ता बैन कुलूबिहिम, अगर आप जमीन व आसमान के खजाने भी इनके ऊपर निसार कर देते इनके दिलों को जोड़ नहीं सकते थे, वलाकिन अल्लाह अल्फा बैनहुम, अल्लाह ने इनके दिलों को जोड़ दिया हुआ। अच्छा, अब हम सवाल ये करेंगे कि अगर सब कुछ सही है तो खुदा तआला की तरफ से ये लुत्फ क्यों नहीं होता भाई कि दिल जुड़े? और हम सबको बताएंगे नहीं, दिल नहीं जुड़ रहे, दिल तो जुदा होते चले जा रहे हैं, इसका मतलब मामला कुछ और है, हम नहीं समझ पा रहे। अच्छा, क्या नहीं समझ पा रहे? जो मुझे समझ में आती है वो ये कि हम अखलाक के उस आला मेयार को नजरअंदाज कर रहे हैं जो अहले बैत ने हमें सिखाया, हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं।
राय खुशनूदी है मोहम्मद वाले मोहम्मद गलत तक सलावा।
सूरह अनकबूत में से बाकी आयत करीमा पे तवज्जो फरमाएगा, अहले बैत अत्हार की अजमत पर दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو بھیجا اور انہوں نے ان کے سامنے کچھ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے اوپر تو بس یہ ہے کہ وہ ابلاغ کرتے. اولم یرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ خدا نے پہلی بار کس طرح پیدائش کو شروع کیا تھا اور کس طرح وہ اس کو پلٹائے گا؟ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ تو خدا پہ بہت آسان ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرة، اور ان سے کہیے اے رسول کہ یہ زمین کے اوپر سیر کریں، زمین کے اوپر گھومیں اور دیکھیں کہ کیسے اللہ نے شروع کیا تھا اور پھر وہی پیدائش کو ایک اور مرحلے میں داخل کرے گا. اللہ نے ہمیں اور آپ کو عدم سے خلق کیا، اب اس عدم سے خلق ہو جانے کے بعد مرحلے تبدیل کرے گا. اب کیا مرحلے تبدیل ہوں گے؟ اب میں اور آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے کسی عالم میں تھے، اب اس دنیا میں آئے، یہ ایک عالم ہے، یہاں سے مریں گے اس عالم میں چلے جائیں گے جس کو ہم عالم قبر کہتے ہیں اور فنی زبان میں اس کو ہم برزخ کہتے ہیں. قبر کے گڈھے کا نام نہیں ہے جو ہم زمین کے اندر کھودتے ہیں، یہ نشانی ہے ہماری، یہ نشانی بھی باقی رہتی ہے، اس کے اندر بھی نورانیت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی جسم سالم رہتا ہے مومنوں کا، لیکن اصل جو ہماری قبر عالم برزخ ہے، پوری دنیا ہے، ایک قبر نہیں ہے ڈیڑھ دس کی، پوری دنیا بسی ہوئی ہے. اس دنیا کے اندر جو ہمارا وہ سب کچھ دیکھیں گے جو ہم نے یہاں پہ کیا ہے، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ظاہر ہوگا، وہ ہماری نیتیں، وہ ہمارے اقوال، ہمارے اعمال، ہمارے کردار، سب کے سب ہمارے سامنے ہوں گے. یعنی اب آپ صرف تصور یہ فرمائیے کہ ہمارے پاس قطعاً روایات موجود ہیں، مستند ترین روایات موجود ہیں کہ ہر انسان برزخ انسان کی شکل میں نہیں گزارے گا، بہت سارے انسانوں کی برزخ ہیں جانوروں کی صورت میں ہوں گی. خدا ایک اور مشاہد دینے والا ہے ہم لوگوں کو، ایک اور عالم کے اندر بھیجنے والا ہے. وہ عالم کون سا عالم ہوگا؟ یا ہم سب کی شکلیں قہرن انسانی شکلیں ہیں، جبرن انسانی شکلیں ہیں، اس عالم کے اندر سب کی شکلیں ان کے کردار اور ان کی عادات کے اوپر طے ہوں گی کہ انسان بننے یا حیوان بننے. مثال کے طور پر کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس روایات موجود ہیں، فرمایا جس کے اندر جس جانور کی صفت ہوگی اس جانور کی شکل پہ میں اس برزخ میں زندگی گزارے گا. جانوروں کے اپنے اپنے عادات ہیں، اتوار ہیں. مثلا ایک جانور کی خاصیت مکاری ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ میں اور آپ مکاری کے اوپر دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس جانور کی شکل میں برزخ گزارنی پڑے گی، یہاں تک کہ اس سارے عذاب کو سہنے کے بعد جو اس گناہ کی وجہ سے آنا تھا پھر کہیں جا کر شکل انسانی واپس آئے گی. اور اگر خدا نہ کرے کسی انسان کے اندر 8 جانوروں کی صفتیں ہوں، باری باری ہر جانور کی شکل کو لے کے برزخ میں زندگی گزارے گا، یہاں تک کہ سب کے عذاب کو جھیلتا ہوا لاکھوں سال میں ختم ہوگا، تب کہیں جا کے اس کی برزخ اختتام پذیر ہوگا. لہٰذا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کچھ انسانوں کی برزخ 3 دن کی ہوگی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں جتنی پاکیزگیاں حاصل کر لی تھیں وہ حاصل کر، ان کے اندر کسی جانور کی کوئی خاصیت نہیں ہے، ان کے اندر انسانیت کی جتنے کمالات آنے تھے انہوں نے ان کمالات کو حاصل کر لیا. تو جب وہ اس نشائے آخر میں جائیں گے، دوسری زندگی میں جائیں گے، ان کے سر پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، خدا ان کو برزخ سے یوں ہی فارغ کرے گا. اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ مرنے والا قیامت سے 1 دن پہلے مرے یا 1,00,000 سال پہلے مرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا ممکن ہے کوئی قیامت سے 2 دن پہلے مرے، اس کی برزخ 3,00,000 سال کی ہوگی، اور ممکن ہے کوئی قیامت سے 3,00,000 سال پہلے مرے لیکن برزخ 3 دن کی ہوگی. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، یہ نشہ آخر ہے جس کے اندر میں اور آپ جانے والے ہیں، سخت ترین زندگی ہے جس کو ہم ابھی جھیلنے والے ہیں موت کے فوراً بعد، لیکن ہم لوگ ایسے مطمئن ہیں جیسے ہم کو برزخ میں جانا ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ، نہیں، یہ مقدر، سب کا مقدر ہے، اس میں کوئی استثنا نہیں ہے. حتیٰ وہ جو قبر میں دفن نہ ہوئے، سمندروں کی تہوں میں ڈبو دیے گئے، انہوں نے بھی برزخ میں جانا ہے. وہ جو ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کوئی قبر سے فرار نہیں کر سکتا، تو ممکن ہے کوئی کیا ہے، اگر میں نے اپنے جسم کو آگ لگوا دی اور اس کے خواب کو دنیا کے اندر بکھیر دیا تو میری قبر کون سی؟ قبر کوئی گڈھا تھوڑی ہے، وہ ایک علامت ہے ہمارے لیے، اصل قبر وہ عالم برزخ ہے، اس سے کہاں فرار ممکن ہے، سب نے جانا ہے اس کے اندر. ان اللہ علی کل شیء قدیر, خدا تو ہر چیز پر قادر ہے. یعذب من یشاء و یرحم من یشاء, جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے, جس پہ چاہتا ہے رحم کرتا ہے. البتہ خدا کا چاہنا بے حساب نہیں ہے, حساب کے تحت عذاب کرتا ہے, حساب کے تحت رحم کرتا ہے. وہ الیہ تقلبون, اور اسی کی طرف تم سب نے پلٹ کے جانا ہے. اس کی وجہ سے عرض کرتا چلو, کیوں خدا نے بتایا فرماتا ہے یعذب من یشاء, جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے رحم کرتا ہے. تو اب ابھی ہم نے جواب میں کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے نظام بنایا ہوا ہے, اس نظام کے تحت عذاب کرتا ہے. تو پھر یہاں پہ سوال کیا جا سکتا ہے, کوئی کہے کہ پھر یہ کیوں نہیں کہا جس کو خدا چاہتا ہے؟ ہاں, اس کا جواب یہ ہے کہ قانون کسی کی مرضی سے طے نہیں کرے گا, قانون اپنی مرضی سے طے کرے گا. اب میں نے یہ سوچا رہا ہے کہ میرے اعمال کیسے بھی ہوں, خدا مجھ سے کچھ نہیں کہے گا. یہ کس نے کہا؟ میں نے کہا ہے. اگر میں نے کہا ہے تو خدا کہے گا. کیوں؟ اس نے نہیں کہا. اس نے تو کہا میں سوال کروں گا, برزخ ہے, قطعن ہے, سب کو سوال سے گزرنا ہے, سب کو جواب دینا ہے. اب میں نے کل چند دن پہلے آپ کے خدمت عرض کیا تھا کہ بھائی سب کہہ رہے کتاب اللہ ہی کتاب ہے, تو برزخ میں کہنے میں کیا حرج ہے؟ ہم کہنے میں حرج یہ ہے کہ جب تک عمل کتاب خدا کو کتاب نہ کہے, برزخ میں زبان سے نکلنا ہی نہیں. آج میں کہہ رہا ہوں مولا میں مومن کو امام مانتا ہوں. امام کسے کہتے ہیں؟ امام لیڈر کو کہتے ہیں. لیڈر کون ہوتا ہے؟ جس کی سنی جاتی ہے. مولا امیر مومنین کی باتیں سنتے ہیں. آج مولا امیر مومنین کا فرمان آتا ہے کہ یہ کام کرو دین کی راہ میں. کیوں نہیں کیا؟ اصل کو اتنا ہی دوسرے امام مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہو. اس کی کتاب پڑھی ہے؟ وہی کیوں نہیں پڑھ لیا کہ انہوں نے کہا کیا ہے؟ اور اگر وہ بھی نہیں کیا تو پھر امام کیسے مانتے ہو؟ یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا ہمارے سامنے. اور ہم کہہ رہے تھے کہ ہم مانتے ہیں, تو خدا ہم سے کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے, ایک تمہارا ماننا ہے اور ایک وہ ماننا ہے جو ہم تم سے کہہ دیں گے مانو. تمہارا ماننا یہ ہے کہ میں نام نہ مانتا ہوں, بعد میں کچھ نہیں کروں گا, نہ یہ سوچوں گا کہ انہوں نے مجھ سے کیا کہا. اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ جس کو تم کہو گے امام ہے, اس کی بات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاؤ کہ اس نے تمہارے اوپر کیا ذمہ داری رکھی. ڈھونڈو اس کو, اس کے بعد عمل کرو. اب اگر اس معیار کے تحت پوچھیں تو کتنے لوگ ہیں جن کی مولا امیر مومنین امام ہے؟ ہم ان کو, اچھا ہم ان تمام معاملات کو آسان سمجھ رہے ہیں. آپ اتنا ہی آسان ہوتا تو 124,000 انبیاء بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب آسانی سے نپٹ جاتا ہے. ہم ان کو آسان سمجھ رہے ہیں. اتنا آسان ہوتا, ذرا تصور فرمانا, وہ جو مالک کونین ہے مولا امیر المومنین, وہ فرماتے ہیں کہ آہ من قلت الزاد وطول السفر, آہ راستہ بہت لمبا ہے اور زاد راہ بہت کم ہے. نہجو بلاغہ میں ارشاد فرمایا, مالک کائنات جو زمین کے راستوں کو تو چھوڑ آسمان کے راستوں سے بات کرتے ہیں, آج سے لے کے پچھلے کل تک اور آج سے لے کر اگلے تمام کل تک سب سے بات کرتے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں راستہ آسان ہے. صرف مالک کائنات تو کہہ رہا ہے کہ نہیں مشکل ہے, اور ہم اپنے آپ کو سمجھا رہے نہیں آسان ہے. ہم زیادہ آگاہ ہیں کیا؟ وہ جو آگاہ باخبر بابصیرت نور دینے والا ہے وہ کہہ رہا ہے مشکل ہے. ہمیں کس نے حق دیا کہ ہم کہہ رہے ہیں آسان ہے؟ یا ہم نعوذ باللہ یہ تصور کر رہے ہیں کہ انہوں نے تکلفن کہا تھا, نعوذ باللہ ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ مجازن کہا تھا. کیسے ہو سکتا ہے مولا امیر مومنین تکلفاً مجازاً کوئی بات کہے, سوائے حق کے کچھ نہیں فرماتے؟ تو کس بات پہ اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی, کیا سوچ کر مطمئن کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیہ تقلبون وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فرما تم عاجز نہیں کر سکتے نہ زمین میں نہ آسمان میں, خدا کو کسی چیز پہ مجبور نہیں کر سکتے. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير, تمہارا خدا کے سوا کوئی دوست اور نصیر مدد کرنے والا نہیں ہے. نصرت صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے, اللہ کے نظام کی طرف سے آتی ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم نے یہ سوچا ہے کہ خدا کے نظام کے علاوہ بھی کہیں سے نصرت آ سکتی ہے. اور خدا کا نظام کیا ہے؟ خدا نبی امام اس کے وسیع ان کے ولی, یہ سب اس کا نظام. خدا اور اس کا نظام ہے، یہاں سے نصرت آتی ہے. یہ اس کے مقابلے میں کیا قرار پائے گا؟ اس کے مقابلے میں قرار پائے گا کہ میں کسی عمل کو جانتا ہوں کہ غلط ہے اور میں کر کے سوچوں اس سے مجھے مدد ملے گی. آیا خدا کے نظام سے نکل کر بھی کہیں سے کچھ مل سکتا ہے کیا؟ میں ذرا سی بات عرض کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں اتنی سب باتیں عرض کر رہا ہوں. مثال کے طور پر لوگ ٹی وی پہ فاشن کیوں دیکھتے ہیں؟ خوشی کے لیے دیکھتے ہیں نا. خوشی اللہ کے سوا کہیں اور سے ملنی ہے؟ تو گناہ سے خوشی لے کر کیا سمجھ رہے ہیں؟ خوشی مل جائے گی، دھوکہ نہیں ہے یہ بھائی. خوشی بھی تو خدا ہی دے گا، اور کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا خدا کے سوا کوئی ولی اور ناصر نہیں ہے. تمہیں خوشی چاہیے وہ خدا دے گا، تمہیں دولت چاہیے وہ خدا دے گا، تمہیں شہرت چاہیے وہ خدا دے گا، طاقت چاہیے وہ خدا دے گا. تو خدا کے نظام سے ہٹ کے مانگتے ہو رہے ہو؟ پھر گناہ کے اندر خوشی مانگتے ہو، حرام کے اندر دولت کمانے کی کوشش کرتے ہو، جھوٹ و فریب کے ذریعے سے شہرت اور طاقت لینے کی کوشش کرتے ہو. یہ ملیں گی؟ دھوکا ملے گا، دھوکے میں پڑے رہیں گے. ملنا ملانا کچھ نہیں، ہم سب کو معلوم ہے اللہ کے نظام کے سوا کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا. جو ملنا ہے اطاعت کے اندر ملنا ہے، جو ملنا ہے اللہ کی اطاعت، اس کی جو اس نے بنی وسیع طے کی ان کی اطاعت سے ملنا ہے، اس کے سوا کہیں سے کچھ نہیں ملنا ہے. لیکن دھوکا، یہ دنیا ہے جو غرور ہے. غرور کا مطلب دھوکا، دار الغرور. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك هم أولئك لهم عذاب أليم. فرما ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا اللہ کی نشانیوں سے اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے نا امید ہیں، اور ان لوگوں کے لیے شدید عذاب ہے. اب جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کفر، ہم کہتے ہیں کافر، اس کا مطلب ہے عیسائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہمارے لیے تو بات ہی نہیں ہو رہی. کافر یعنی یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہمارے بارے میں تو بات ہی نہیں ہو رہی. اچھا، ہم نے قرآن کریم کی ساری آیتوں کے لیے ٹائٹل جو ترجمے کیے ہیں وہ ایسے کیے کہ ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہے. اچھا، اب ایک عجیب مشکل یہ ہے کہ جو وہ مومنین کی نشانیاں بتاتا ہے وہ ہم پہ آ نہیں رہی، اور وہ جو کافر اور دوسروں کے بارے میں کہتا ہے وہ کوئی اور لوگ ہیں. تو ہمارے لیے تو قرآن کریم کا پتہ نہیں نازل بھی ہوتا ہے، آپ کہیں گے کہ بھائی تو بہت خراب بات ہے، کیا کیا کافروں کا ٹائٹل مسلمان پہ بھی آ سکتا ہے؟ اچھا، جا کے دیکھیں عربی میں کفر کیسے کہتے ہیں. تو عربی میں کفر کہتے ہیں وہ جو کسی چیز کو جھٹلا دے. یہ پیپر یہاں پہ رکھا ہوا ہے، میری آنکھوں کے سامنے رکھا ہے، خدا نہ کرے میں کہوں نہیں رکھا، آنکھوں کے سامنے ہے کہ ہے، جانتا ہوں کہ ہے. اگر جانتا ہوں کہ ہے اور کہوں کہ نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. ہاں، اگر یہ نیچے رکھا تھا مجھے نظر ہی نہیں آیا، میں نے کہا نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، یہ جہل ہے، یہ کفر نہیں ہے، یہ جہالت ہے، جانتا ہی نہیں ہے. اب مجھے نہیں معلوم یہ جو عیسائی ہیں ان میں سے کتنے کافر ہیں، ان میں سے کتنے جاہل ہیں، اور مجھے نہیں معلوم ہم میں جو مسلمان ہیں ان میں کتنے جاہل ہیں اور کتنے کافر ہیں. بھائی وہ ان کو پتا نہیں چلا کہ خدا کیسا ہے، ان کو پتا نہیں چلا کہ نبی کون ہے، ان کو نہیں پتا چلا نبی کا وصی اور ولی کون ہے. ہمیں تو پتا ہے، اب کیا مشکل ہے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اللہ کی نشانیوں سے اور اللہ کے لقاء سے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ لقاء اللہ کی اصطلاح پہلے بھی آئی تھی شروع کی آیات کے اندر. لقاء اللہ کیا ہے؟ بڑا ایک منصب، کوئی مرتبہ، رتبہ جس کے اوپر ابھی فی الحال بات نہیں ہو پائے گی. فرماتے خدا متعال جن لوگوں نے اس کا انکار کیا یہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے، ان کو رحمت نہیں ملنی. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ. کب قوم سے حضرت ابراہیم نے بھی سب کچھ کہا تو قوم کا جواب کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہا اسے قتل کر دو یا اس کو جلا دو. تو خدا متعال نے ان کو آگ سے نجات دے دی. یہ داستان بڑی عجیب داستان ہے، اس کو میں بہت زیادہ عرض کیا کرتا ہوں اپنے دل کی تسلی کے لیے، یقین کے لیے، کہ خدا متعال جب اپنی حجت کی نصرت کرنے لگتا ہے کسی معاملے میں جلدی نہیں کرتا، کبھی جلدی نہیں کرتا. ذرا سا اور پڑھ دوں ایک آیت کریمہ کا حصہ، اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور اس میں نشانی ہے ان قوموں کے لیے جو ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم نے کہا وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرما تم نے اللہ کے سوا جو کچھ بھی کیا ہے، جن چیزوں کو تم نے اختیار کیا ہے، وہ سب بت ہیں جو تم نے دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کے سامنے جمع کر دیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم لوگ اللہ کے سوا جہاں کہیں جاتے ہو، یہ سب بتوں بتوں کو لے کر اپنے دل میں بیٹھے ہو، یہ تمہاری دنیا کی محبت کے لیے ہیں۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، اور جب قیامت کے دن آئے گا تو سب ایک دوسرے کا انکار کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے پہ لعن کریں گے۔ وما واقم النار وما لهم من ناصرین، نہ آگ ان کا ٹھکانہ بنے گی، نصرت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اب میں نے جو شروع میں عرض کیا، جو ابھی اینڈ میں آپ کو خدمت میں عرض کیا، وہی کہ خدا اپنی حجت کی نصرت میں کبھی جلدی نہیں کرتا۔ اصل خدا کا نظام عجیب نظام ہے اس معاملے کے اندر۔ اللہ نے توفیق دی، ایک دفعہ میں نے اس اوپر غور کرنا شروع کیا کہ خدا مختار جب اپنی حجت کی نصرت کرنے لگتا ہے تو وہ جو بہت ایک کرٹیکل ٹائم آتا ہے، اس میں خدا کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب آپ تصور فرمائیے، خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض انبیاء کے نام ذکر کیے ہیں، اکثر انبیاء کے نام بھی ذکر نہیں کیے، اور بعض واقعات کو بار بار سنایا بار بار سنایا۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، اس واقعے کو بار بار لکھا ہوا ہے آگ میں گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچ گئے، پانی کے کنارے، اور کہا اے خدا اب میں کیا کروں، اس کو بار بار کہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تذکرہ فرمایا کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، دشمنوں نے سازش کر لی تھی۔ اب میں اس پہ غور کرنا شروع کیا، خدا ہے اس میں حکمت کیا ہونی چاہیے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو صرف ایک معاملہ، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، قوم نے یہ کہا کہ اس کا علاج بس یہی ہے کہ اس کو یا تو قتل کر دو یا اس کو جلا دو۔ تو اب قوم نے کیا کیا، اس نے نمرود نے حکم دیا کہ تم فانصروا آلہتکم، مثلا قرآن کریم کی آیت کریمہ کے مطابق کہ تم لوگ اپنے خداؤں کی نصرت کرو اور لکڑیاں جمع کرو، ڈیڑھ ساری لکڑیاں جمع کرا دی۔ اب تصور کریں گے ایک حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے کتنی لکڑی چاہیے تھی، بھائی چار من پانچ من بہت ہوتی، ایک حضرت ابراہیم کو جلانا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے وہ کام کیا جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں میڈیا پبلسٹی۔ پبلک سے کہہ رہا تم لکڑیاں لاؤ، تو بادشاہ تو کے پاس لکڑیاں کم ہیں، تو وہ لکڑی لیا، کہا نہیں میں پبلک کو انوالو کروں گا تاکہ ابراہیم کا کوئی ساتھ دینے والا نہ رہے، پبلک کو ابراہیم کے خلاف کر دوں گا۔ اور ان سے کیا کہا، ان سے یہ نہیں کہا یہ میرا دشمن ہے اس کو جلاؤ، کہا فانصروا آلہتکم، تم اپنے خداؤں کی نصرت کرو، اپنے خداؤں کی نصرت کرو، اس کو جلاؤ۔ ہمیشہ دوسروں کو دھوکا دینا، یہ طے شدہ اصول ہے ان لوگوں کا، دوسروں کو دھوکا دیں گے۔ حجت خدا کو تنہا رکھنے کے لیے اس قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ سارے لوگ جمع ہو گئے، جناب لکڑیاں لائی جا رہی ہیں، ڈھیر ساری لکڑیاں ہو گئیں، ڈھیر ساری لکڑی میں آگ لگا دی، اور ایک عظیم و شان آگ لگی، اتنی آگ لگی کہ اس میں طے ہوا کہ حضرت ابراہیم کو بیچ میں لے جائیں گے کیسے، کہ وہ تو آگ شروع میں ہی اتنے شعلے مار رہے تھے اس کے نزدیک کوئی نہیں جا سکتا تھا، تو یہ طے ہوا کہ حضرت ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کے دور سے پھینک دیں گے تاکہ وہ آگ کے بیچ میں جا کر گرے۔ اچھا بات کر، بیچ میں گرانے کی ضرورت تھی کیا، اتنی بڑی آگ لگا لی تھی، ذرا سا دھکا دے کے گرا دیتا۔ پھر وہی میڈیا پبلسٹی کا کام، پبلک کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار کہ ہم اپنے دشمن کے ساتھ یہ حرکت کرتے ہیں۔ اچھا اب میں ایک لمحے کو سوچتا ہوں، خدایا یہ تو نے کیا کیا، اتنی بڑی آگ لگی، کتنی پاسبلٹیز ہو سکتی تھی۔ میں نے پہلے بھی شاید تذکرہ کیا، اگر خدا چاہتا تو آگ ہی نہ لگتی، بھائی آپ کو اس دن کہہ دیتا کہ اپنے کام کو بند کر دے تو نہ لگے گا، نہیں کیا اس نے، انہوں نے آگ پہ کوئی ایندھن ڈالا ہوگا، خدا چاہتا تو کہہ دیتا آج ایندھن اثر نہ دکھایا، نہیں کیا۔ اچھا بہت سادہ کام، کچھ نہ کرتا، بارش کر دیتا، پھر بارش ہو جاتی، لکڑیاں گیلی ہو جاتی اور پتہ نہیں آگ بجھ جاتی، اللہ نے کچھ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، حجت خدا کو تنہا چھوڑ دیا، اس کا نبی ہے اکیلا بچارا، ساری دنیا اس کے مخالف ہو گئی۔ اب اچھا نفس حجت خدا کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے مخالف ہو جائے، اس کا خدا پہ ایمان کم نہیں ہوتا، حجت خدا کی طاقت اتنی ہوتی ہے۔ پوری دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف چلی گئی، ایک لحظے کو لفظ نہیں، کہا نہیں مجھے خدا پہ اعتماد ہے, اگر خدا یہی چاہتا ہے یہی سے کوئی مسئلہ نہیں, فرشتے آ گئے سب کچھ کہنے کے لیے ہم بچاتے, کہا نہیں میں مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں, وہ رب دیکھ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا, خدا نے فرماتا ہے قرآن کریم میں ہم دشمن کو شکست دینے کے لیے لشکر نہیں بھیجتے, کیوں؟ فرماتا ہے زمین و آسمان میرا لشکر ہے اور لشکر نہیں بھیجوں گا. کیا کیا خدا نے؟ سارا سب کچھ منظر اس نے لگایا تھا, آخر میں آگ سے کہا نہ جلا, بس نہیں کہا کہ بجھ جائے, کہا نہیں بجھے نہیں جلے, اسے نہیں جلاؤ, نہ آگ بجھائی نہ بارش برسائی, یعنی منیمم ایفرٹ پر مقابلہ جیت لیا. اور مقابلہ کس نے طے کیا تھا؟ اسی نمرود نے. سارا ایرینا اس نے لگایا, پبلک کو اس نے جمع کیا, لکڑیاں وہ لے کے آیا, آگ اس نے لگائی, ساری شو بازی کے کام اس نے کیے, اور اللہ نے اینڈ کیا کیا؟ اپنی حجت کا ساتھ دیا اس کے اطمینان کی وجہ سے. حجت کا ساتھ دیا, بظاہر قسمہ پرسی کے عالم میں صرف اتنا سا کام کیا, کہا یا نار کونی بردن وسلاما, اے آپ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا, سلامتی بن جا.
آواز بلند سال
جلدی نہیں کی, راز میں نے آپ کو بتایا تھا, جلدی وہ کرے گا جس کو موقع نکلنے کا خوف ہو. خدا جانتا ہے موقع میرے ہاتھ میں ہے, جب بھی چاہوں گا کبھی بھی دیر نہیں. اب یہ جو حجتوں کی قربانیاں تھیں, یہ ایسی جگہ پہنچتی تھیں کہ قربانی بڑھانی پڑ رہی تھی, ہر حجت خدا کو قربانی بڑھانی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی بڑھائی, کہا میں اتنا کروں گا کہ میں آگ میں جلنے کو تیار ہو جاؤں گا, آگ میں گر جاؤں گا, لیکن خدا نے قتل نہیں ہونے دیا, شہید نہیں ہونے دیا, کام بچا لیا. کیوں؟ اس کو دیر نہیں ہے, دیر سویر کا کوئی مسئلہ نہیں, کہا ڈالنے تو ڈال لے, میدان سارا وہ لگاتا ہے اور جب خدا آخر میں جیتتا ہے جب نصرت آتی ہے. اچھا نصرت کا قانون کیا ہے؟ نصرت آتی ہے صبر پہ, نصرت خدا کا قانون صبر ہے, صبر کرو اور یقین ہو دل کے اندر. اگر کسی شخص کو اللہ پہ یقین ہو اور صبر دکھائے, نصرت خدا آ جائے گی, یہ قانون الہیہ ہے. حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ ہوا, وہ نصرت مل گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ قوم کو لے کے چلو. اب فرعون اور اس کی فوج اتنی تھی کہ یہ جو بنی اسرائیل قوم تھی یہ کئی لاکھ تھے, اندازہ یہ ہے کہ شاید 4 لاکھ سے 6 لاکھ تھے بنی اسرائیل جن کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تھے. اور وہ فرعون اپنی فوج پر اتنا مغرور تھا کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے, وہ کہتا تھا کہ یہ شزنت قلیل, یہ تو میرے نزدیک مٹھی بھر لوگ ہیں, ان کی حیثیت کیا میرے سامنے؟ 4 سے 6 لاکھ پبلک تھی, اور وہ کہتا تھا کہ ان کی حیثیت کیا میرے سامنے, اتنا بڑا لشکر ہے میرا. وہ لے کے چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے, پانی آ گیا, نہ جائے رفتن نہ پائے محمد, آگے جائیں تو پانی ہے, کھڑے رہے تو دشمن آتا ہے, پیچھے کا تو سوال ہی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حجت خدا ہے, حجت خدا ہے, صبر بھی ہے اطمینان بھی ہے. خدا نے تعالیٰ سے فرمایا خدایا کیا کرنا ہے تو بتا. فرمایا کچھ نہیں کرنا, پانی پہ لاٹھی مارو میں تمہارے راستہ کھول دوں. اچھا یہ فوج کون لے کے آیا تھا؟ فرعون خود لایا تھا. پانی میں کون کودا تھا؟ فرعون خود کودا تھا. سب کچھ اس نے کس لیے کیا تھا؟ یہ نمائش دکھا رہا تھا اپنی فوج کی. اللہ نے آخر میں کچھ نہیں کیا, پانی سے کہا کہ جو کھلنے کی اجازت دی تھی اب اجازت نہیں ہے, ایکسٹرا پانی نہیں بہایا. میں تو دیکھتا ہوں خدا منیمم ایفرٹ سے دشمنوں کو مارتا ہے, یعنی ایکسٹرا پانی بھی نہیں بہایا, ایک نیا راستہ بھی نہیں کھولا, کچھ نہیں کیا, کہا جو پہلے کھولا تھا اب اس کو بند کر دو, ختم. جو پہلے ہلا تھا وہ واپس اپنی جگہ پہ آ گیا, ایکسٹرا پانی بھی نہیں برسا, کچھ بھی نہیں کیا, اور دشمن مر گیا. اچھا پھر یہاں پہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ یہی ہے, کیا جلدی کی خدا نے؟ نہیں. آخر تک لے کر جاتا ہے. اس دفعہ بھی حجت خدا کو شہید نہیں ہونے دیا, آخر تک لے کر گیا, مرنے نہیں دیا, شہید نہیں ہوئے, آخر میں پھر بچے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اور سنگین کر دیا. اگر آپ نوٹ کریں, حضرت ابراہیم تنہا تھے, حضرت ابراہیم تنہا تھے, صحیح ہے, خدا نے بچایا تھا آخر وقت میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تنہا نہیں تھے, پبلک کافی زیادہ تھی, صحیح ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں سخت تھا, تنہا بھی تھے, مخالف پبلک بہت زیادہ تھی, اور مارا بھی بہت تھا, بہت مارا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف وہ جو فلمی مناظر آئے ہیں, جو وہ کوئی نئی مووی بنی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے پیشن آف کرائسٹ نام کر کے جو بنی تھی, اس نے لوگوں کو رلا دیا تھا. آج کی دنیا کے, آج کی مادی دنیا کے لوگوں کو رلا دیا تھا. بڑے بڑے لوگ روتے ہوئے نکلتے تھے پیشن آف کرائسٹ دیکھ کر, حیران رہ جاتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی قربانی دی. اللہ نے اپنی حجت کو مشکل میں ڈالا, سب کا امتحان لیا, آخری وقت میں خدا نے فیصلہ کیا کہ میں عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو سلی چڑھوا دوں گا. حضرت عیسیٰ کو بچا لیا. پھر آپ نے ایک بات دیکھی, اب بھی شہید نہیں ہونے دیا, لیکن سید الشہداء کے معاملے میں کہا شہید ہونے دیا. سید الشہداء نے حجت خدا کے امتحان کو کہیں اور پہنچا دیا. اللہ نے کہا مجھے جلدی نہیں ہے, شہید ہونے دو. اب ساری دنیا یہ سوچ رہی ہوگی, ابراہیم کو بچایا تھا, موسیٰ کو بچایا تھا, عیسیٰ کو بچایا, نبی کا حسین شہید ہو رہا ہے, کہا شہید ہونے دو. اس کو پتا تھا میری حجتوں میں صبر کی طاقت کس میں کتنی ہے. یہ میرا حسین, اس میں صبر کی طاقت کچھ اور. سید الشہداء نے مدینہ میں ایک جملہ کہا تھا, عظیم الشان جملہ, فرمایا تھا جن گودیوں میں میں پلا ہوں وہ بیعت نہیں کرنے دیں. اللہ جانتا تھا کہ ابراہیم فاطمہ کی گودی میں نہیں پلے, حسین فاطمہ کی گودی میں. یہ صبر کرے گا کہ علی مرتضیٰ کی گودی میں پلے, یہ صبر کریں گے. خدا نے صبر کو بڑھا دیا, سید الشہداء شہید ہو گئے. سر اقدس نیزے کے اوپر لگ گیا, یہ تو دور کی بات ہے. جب علی اصغر شہید ہونے تھے, فرشتے اس وقت آپ اٹھے تھے. خدا علی اصغر کو شہید کر پائے گا؟ خدا نے سب کرنے دیا, سب کچھ ہو گیا. قافلے کے مسرا بازاروں کے اندر آ گیا اور صبر کا امتحان جاری ہے. اب میں پھر اضافہ کروں, ارے حسین کا صبر تو ابراہیم سے زیادہ ہوا ہی, بی بی زینب کا صبر کتنا ہے؟ سب کا صبر کیا, قافلے کے مسرا صبر کر رہا ہے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا صبر کر رہا نہیں ہے. یہ سارا میدان کفر نے تیار کیا ہے, اور سید الشہداء کا سر اقدس نیزے کے اوپر کوفہ کے بازار میں ہے. یوں لگا جیسے نمرود جیت گئے, فرعون جیت گئے. اللہ نے صرف اتنا اشارہ کیا, سر حسین سے آواز آئی, ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اب جو سر حسین نے تلاوت قرآن شروع کی, لوگوں کو پتا چل گیا اس دفعہ خدا نے شہید کر کے جتایا, اس دفعہ شہید کر کے جیتا. سیاح الذین ظلموا ایام قدمین قدموا, پروردگار آخر کے واسطہ محمد وآل محمد کا, ماہ رمضان ہے, قرآن کریم کا ذکر ہوا ہے, اہل بیت کا ذکر ہوا ہے, اس قدیم کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, اس حجت خدا کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اس کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار, وقت کے امام کا انتظار تو نے قرار دیا ہے, تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کی جان سواروں میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.